کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، علامہ ثقافی فرماتے ہیں کہ تعریف کبھی وہ مجاز ہوگی اور کبھی کیا ہوگی، کنایہ ہوگی، جیسے آزیتنی فستعرفو، یہ مثال ذکر کی بھائی. تو یہاں پر تا خطاب خطاب کی مخاطب کے صیغے ذکر ہوئے، اگر یہاں پر مخاطب مراد نہیں بلکہ مخاطب کے بجائے کوئی دوسرا شخص مراد ہو مولانا، تو اس صورت میں یہ مجاز ہوگا، اور اگر یہاں مخاطب اور مخاطب کے ساتھ کوئی دوسرا شخص دونوں مراد ہیں تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا، کنایہ ہوگا مولانا. تو یہاں پر آپ قرینہ دیکھیں گے، اگر قرینہ مانع ہے مخاطب سے تو معلوم ہوا یہ پھر کیا ہے، مجاز ہے، اور اگر ایسا قرینہ کوئی قرینہ مانع موجود نہیں تو اس صورت میں پھر یہ کیا ہوگا، کنایہ ہوگا، کہ غیر بھی مراد ہے اور مخاطب بھی مراد ہے، اور اگر صرف غیر مراد ہے مخاطب مراد نہیں تو پھر کیا ہوگا، مجاز، کیونکہ مجاز میں بھی کیا ہوتا ہے، حقیقت سے مانع قرینہ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ بتلائی کہ بلغا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت سے افضل ہے، کنایہ تصریح سے افضل ہے، استعارات تحقیقیہ اور تمثیلیہ یہ تشبیہ سے افضل ہیں، اور بتلایا کہ یہ ان سے کوئی معنی میں زیادتی حاصل نہیں ہوتی، صرف یہ کلام کے اندر مبالغے اور تاکید کا فائدہ دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہیں، افضل ہیں، ان کی وجہ سے مقصود اچھی طرح بیان ہو جاتا ہے بھائی. الفن الثالث علم البدیع، علم معانی بھی مولانا ختم ہوا اور علم بیان بھی ختم ہوا بھائی، اب علم بدیع شروع ہو رہا ہے. علم بدیع کے اندر ہمیں مختلف ایسی چیزیں بتلائیں گے مصنف، ایسی صنعتیں بتلائیں گے کہ جن کی وجہ سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی. کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے بھائی، اور یہ کلام میں مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ حسن کو بعد میں ہم ملاحظہ کریں گے، پہلے دیکھیں گے کہ کلام میں بلاغت ہے یا بلاغت نہیں، اس لیے کہ بلاغت اصل ہے کلام کے اندر، اور یہ جو محسنات لفظیہ معنویہ وغیرہ ہیں یہ فرع ہیں، تو پہلے اصل کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد کس کو دیکھا جائے گا، فرع کو دیکھا جائے گا. یہ نہ ہو کہ کلام کے اندر بلاغت ہے نہیں، مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے، یا اس کی دلالت معنی مراد پر واضح نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر صنعتوں کو آپ ملاحظہ کرنا شروع کر دیں، یا صنعتیں کا بلاغت نہیں ہے اور اس میں مختلف محسنات ذکر کیے گئے ہوں مولانا، تو یہ درست نہیں، اور یہ اسی طرح ہو جائے گا کہ کلام تو بلیغ نہیں ہے اور کیا ہے، اس میں محسنات موجود ہیں، تو یہ اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں خنزیر کے گلے میں کیا پہنا دیے جائیں، قیمتی قسم کے ہار پہنا دیے جائیں بھائی. سمجھ میں آیا، کلام تو آپ کا بلاغت کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، اور کیا کر دیا آپ نے، اس میں محسنات پیدا کر دیے بھائی، پہلے کلام کے اندر بلاغت آئے اس کے بعد کیا ہو، محسنات اس میں آئیں گے. تو علم معانی کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ علم معانی نے آپ اس سے آپ کو اس میں کیا پڑھا آپ نے، کہ کلام کو کیسے مطابق کیا جاتا ہے، کس کے مقتضے، کہاں مقتضا ذکر کرنا ہے، کہاں ذکر نہیں کرنا، کہاں حذف اور کہاں پر اس کو معرفہ لانا ہے، کہاں پر اس کو نکرہ لانا ہے، کہاں اس کو اس میں موصول کی صورت میں لانا ہے، کہاں اس میں اشارہ کی صورت میں لانا ہے، کہاں اس کو ضمیر کی صورت میں لانا ہے، تو وہ تمام چیزیں آپ نے پڑھی علم معانی کے اندر بھائی. تو علم معانی کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ کلام کو کس طرح مقتضی حال کے مطابق کیا جاتا ہے، اور علم بیان کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ تاقید معنوی سے کیسے بچا جاتا ہے. تو علم معانی یہاں پر اس مصنف بتلائیں گے کہ یہ وجوہ تحسین کو تب ملاحظہ کریں گے کہ پہلے کیا ہو، کلام مطابق ہو مقتضی حال کے، اور اس کی دلالت بھی کیا ہو اپنے معنی پر واضح ہو. یعنی پہلے علم معانی اور علم بیان یا علم بدیع پر مقدم ہے، پہلے ان کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر کس کا ملاحظہ کیا جائے گا، علم بدیع کی محسنات کو. تو بدیع کے معنی ہیں انوکھا اور عجیب مولانا. تو چونکہ اس میں مذکور صناعتوں کی وجہ سے بھی کلام کیا ہو جاتا ہے، انوکھا عجیب اور خوشگوار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو علم البدیع کہتے ہیں. وہو علم یعرف بہ وجوہ تحسین الکلام. پھر اب متن دیکھیں. بعد رعایت المطابقت لمقتضی الحال و رعایت وضوح الدلالت. وہ علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے کلام میں حسن پیدا کرنے والے امور کو، ان امور کو جانا جاتا ہے جو کلام میں کیا پیدا کرتے ہیں، حسن پیدا کرتے ہیں. اور کب یہ حسن کب پیدا کریں گے مولانا، کب ان کو ملاحظہ کیا جائے گا؟ بعد رعایت المطابقت لمقتضی الحال، مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت کے بعد، اور اسی طرح کلام کی دلالت واضح ہونے کی رعایت کے بعد، کہ کلام کی دلالت معنی مراد پر کیا ہو، واضح ہو. وہو علم یعرف بہ وجوہ تحسین الکلام. وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام میں حسن پیدا کرنے کے امور کو جانا جاتا ہے. ایو تصور معانی ہا، یعنی اس کے معانی جو ہیں، اس کی علتیں، ان کو تصور کیا جاتا ہے. وَيُعْلَمُ أَعْدَادُهَا وَتَفَاصِيلُهَا، اور ان کے شمار کو جانا جاتا ہے، اور ان کی تفاصیل، ان کے شمار کو جانا جاتا ہے. مولانا بعض لفظی ہیں آگے آئے گا، اور بعض کیا ہیں، معنوی ہیں. وتفاصیل، اور ان کی تفاصیل کو. بِقَدْرِ طَاقَتِ اَي بِقَدْرِ طَاقَتِ الْبَشَرِيَتِ، انسانی طاقت کے بقدر جانا جاتا ہے. بھائی یہ علامہ طبطبانی نے اس لیے ذکر کیا کہ اوپر آیا تھا وجوہ، کن چیزوں کو جانا جاتا ہے، کلام میں حسن پیدا کرنے والی وجوہ کو جانا جاتا ہے. تو معلوم ہوا جمع کا لفظ ہے، معلوم ہوا وجوہ کافی ہیں مولانا. وجوہ کیا ہیں، کافی ہیں. تو پھر کتنی ہیں بھائی، کیا کوئی خاص تعداد میں منحصر ہیں، خاص تعداد ہیں ان کی؟ تو بتلایا نہیں بھائی، یہ جو ہیں محسنات علم بدیع جو ہیں، ان کا پتہ ذوق سلیم سے چلتا ہے. کس سے؟ ذوق بتلاتا ہے کہ ان چیزوں سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور ان کی کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو اللہ نے ذوق سلیم دیا ہے تو آپ ان میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں تلاش کے بعد مولانا. والمراد بالوجوہ، یہاں سے ایک شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں. شبہ یہ کہ آپ نے کہا وہ علم ہے جس کے ذریعے تحسین کلام کی وجوہ کو جانا جاتا ہے. بھائی تو یہ تو وجوہ کا تو پتہ نہیں مولانا، تو یہ کیا ہے، وجوہ کا پتہ نہیں. تو یہ تو آپ نے تعریف میں ایک ایسی چیز کو ذکر کر دیا جو مجہول ہے. بھائی کیا ہے، مجہول ہے، اور مجہول چیز کے ساتھ تعریف صحیح نہیں. تو بتلا رہے ہیں علامہ طبطبانی کی یہ وجوہ کی جو اضافت ہو رہی ہے تحسین کی طرف، یہ اضافت کون سی ہے، احدی ہے مولانا، اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے ان وجوہ کی طرف جو پہلے مولانا کتاب کے مقدمے میں گزری تھیں، اور وہاں پر یہ عبارت آئی تھی، مصنف نے کہا تھا وَتَتْبَعُهَا وُجُوهٌ أُخَرُ تُورِثُ الْكَلَامَ حُسْنًا، اور ان کے پیچھے ہیں، ان کے تابع ہیں کچھ اور وجوہ جو کلام میں کیا پیدا کرتی ہیں. تو وہاں وہ جو وجوہ کا ذکر آیا تھا، ان وجوہ کے ذریعے اشارہ ہے ان وجوہ کی طرف مولانا. تو اب تعریف بل مجہول نہ ہوئی، بلکہ تعریف بل معلوم ہوئی. بھائی والمراد بالوجوہ ما مر فی قوله، اور مراد وجوہ سے وہ ہیں جو گزری تھی مصنف کے اس قول کے اندر. وتتبعها وجوه اخر طور اسلام حسنا وقوله، جی وقوله یہ مولانا مبتدا ہے، اور ڈیڑھ سطر کے بعد آگے آ رہا ہے اشارتن مولانا، یہ اس کی کیا ہے، خبر ہے. اور مصنف کا یہ قول جو ہے بعد رعایت المطابقت لمقتضی الحال، بعد مقتضی حال کی رعایت کے، ورعایت وضوح الدلالتی، اور دلالت کے واضح ہونے کی رعایت کے بعد، الخلو عن التعقید المعنوی، یہ تفسیر ہے مولانا وضوح دلالت کی. مولانا کلام وہ واضح ہو دلالت ہوگا جس میں تعقید معنوی نہ ہو، تعقید معنوی جس میں تعقید معنوی نہ ہو اس کی دلالت واضح ہوگی. تو واضح ہو دلالت وہ ہوگا جو خالی ہو تعقید معنوی سے، اس لیے اس کی یہ تفسیر کی. تو یہ مصنف کا یہ قول، مصنف نے کیا کہا کہ مطابقت کی، مطابقت اور وضوح کی رعایت، وضوح کی رعایت کے بعد یہ مصنف کا کہنا اشارہ ہے الى ان هذه الوجوهات، یہ جو وجوہ ہیں انما تعد محسنة للكلام، ان کو کلام میں حسن پیدا کرنے والا شمار کیا جائے گا بعد رعایت الامرینی، بعد ان دونوں امور کے مقتضی حال کے ساتھ مطابقت بھی ہو اور تعقید معنوی سے بھی خالی ہو، پھر ان کو محسن کلام شمار کیا جائے گا ورنہ نہیں. والظرف اعنی قوله بعد رعایت، اور یہ جو ظرف آیا تھا مولانا بعد، یہ بعد رعایت یہ متعلق ہے مصنف کے اس قول کے ساتھ تحسین الکلام. تو یہ بعد ظرف ہے مولانا، اور یہ کیا چاہتا ہے، کوئی متعلق چاہتا ہے، تو اس کا متعلق کون ہے، تحسین مصدر ہے مولانا، یہ اس سے متعلق ہے. تحسین کلام میں حسن پیدا کریں گے کب، بعد رعایت، حسن پیدا کریں گے بعد رعایت المطابقت. وہی اے وجوہ تحسین الکلام ضربانی، یہاں سے بتلا رہے مولانا کہ یہ وجوہ تحسین کلام دو قسم پر ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ لفظی ہیں. بھائی کچھ معنوی ہیں کچھ لفظی. معنوی اس کتاب کے اندر مصنف 29 ذکر کریں گے بھائی، اور لفظی صرف 7 ذکر کریں گے بھائی. تو محسنات معنوی یاد رکھو، کچھ وہ صنعتیں ہیں جو معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو کس کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں، لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں. تو جو معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں وہ محسنات معنویہ، جو لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں وہ محسنات لفظیہ. لیکن محسنات معنویہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ لفظوں میں حسن پیدا ہی نہیں کریں گی، بعض اوقات ان سے لفظوں میں بھی کیا آ جائے گا حسن، لیکن جو حسن معنوی ہوگا وہ اصل ہوگا اور بذات ہوگا معنی میں حسن، اور لفظوں میں جو حسن آ رہا ہے وہ کیا ہے، ثانیاً ہے اور بالتبع ہوگا. جبکہ اسی طرح محسنات لفظیہ وہ لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بعض اوقات کس میں حسن آ جاتا ہے، معنی میں بھی حسن آ جائے گا، لیکن وہاں پر حسن لفظی اولاً اور بالذات ہوگا اور حسن معنوی کیا ہوگا، ثانیاً اور بالتبع ہوگا. وہی اے وجوہ تحسین الکلام ضربانی، اور یہ وجوہ تحسین کلام دو قسم پر ہے، معنوی اے راجع الی تحسین المعنی، ایک معنوی ہے جو لوٹتی ہیں تحسین معنی کی طرف، اولاً و بالذات، اولاً اور بالذات کس کی طرف لوٹتی ہیں، تحسین و ان کان قد یفید بعضها تحسین اللفظ، اگرچہ ان میں سے بعض تحسین لفظ کا فائدہ بھی دیتی ہیں. واللفظی معنویون و لفظیون، دوسری قسم لفظی ہے، ایراج الی تحسین اللفظ کذالک، جو لوٹ کس کی طرح، تحسین لفظ کی طرف. اسی طرح یعنی اولاً اور بالذات لفظ میں حسن پیدا کریں گی، اور بعض اوقات ثانیاً اور بالتبع کس میں، معنی میں بھی حسن پیدا کریں گی. عمل معنوی، پس معنوی جو ہیں قدمہ، جی یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی یہ معنوی کو مقدم کیوں کیا، تو علامہ تبتزانی آپ کو بتلائیں گے بھائی، کہتے ہیں بھائی کلام میں اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے، اور لفظ تو صرف اس کا سانچہ ہے جس سانچے میں رکھ کر آپ نے معنی کو پیش کیا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اصل کلام میں کیا ہے، معنی آپ نے دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے، اور الفاظ صرف اس کے سانچے ہیں اس کے لیے اور تابع ہیں اس کے. قدمہ لان المقصود الاصلی، اس کو مقدم کیا معنوی کو، اس لیے کہ مقصود اصلی اور غرض اولی جو ہے وہ معانی ہیں، والالفاظ توابع اور الفاظ تابع ہیں، وقوالب لہا اور اس کے سانچے ہیں، معنی کے سانچے ہیں، فمنہ المطابقت، یہ شروع ہوئے صنعتیں بتلانا معنوی، پہلی مولانا صنعت مطابقت ہے، ویسمى الطباق والتضاد، طباق مولانا باب مفعلہ، سابق یطابق، جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا، تو یہ بھی اسی طرح ہے، سابق یطابق مطابقتا و طباقا، ويسمى الطباق، اس کو طباق، ويسمى الطباق والتضاد ايضا، اور اس کو طباق اور تضاد بھی کہتے ہیں، وہی الجمع، یہ سند کیا ہے، کہتے ہیں وہی الجمع بین المتضادین، یہ ہے کہ جمع کرنا ہے دو متضادین کو مولانا ایک کلام میں، ای معنیین متقابلین فی الجملۃ، یعنی ایسے دو معانی جو متقابل ہوں فی الجملہ، مجموع اعتبار سے فی الجملہ کیا ہوں، آپس میں متقابل ہوں مولانا، دیکھیے تفسیر خود، ان یکون بینہما تقابل ونافع، دونوں کے درمیان کیا ہو، تقابل اور تنافی کا ایک معنی مولانا آپ سے تفسیری ہے کہ ان دونوں کے درمیان، ان دو معانی میں تقابل ہو، بھئی یہ فی الجملہ مصنف نے ذکر کیا بھائی متن میں، مجھے متضادین کا لفظ چونکہ ذکر، کہ کلام میں مطابقت کس کو کہتے ہیں، کہ کلام میں کس کو ذکر کیا جائے، دو متضادین کو ذکر کیا جائے، تو متضادین سے آپ وہ نہ سمجھیں مولانا جو آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ دو صفات کا اس طور پر ہونا کہ وہ محل واحد میں ان کا جمع ہونا ممکن نہ ہو اور ان میں انتہا درجے کا اختلاف ہو، ان میں ہاں یہ وہ متضاد مراد نہیں ہے، بس فی الجملہ متقابل ہوں، ایک دوسرے کے کیا ہوں، مقابل ہوں، انتہا درجے کا اختلاف ہونا ضروری نہیں، تو ان میں تقابل ہونا چاہیے، بس ولو فی بعض الصور، اگرچہ صرف بعض صورتوں میں ہو، سوا ان کان تقابل حقیقی او اعتباری، چاہے تقابل حقیقی ہو یا اعتباری ہو، اعتباری ہو، سمجھ میں آیا بھائی، اعتباری یا تو تقابل حقیقی ہوگا مولانا یا اعتباری ہوگا، حقیقی کی مثال انہوں نے جیسے قدیم ہونا اور حادث ہونا، ایک چیز قدیم ہو ہمیشہ یعنی اس پر کبھی عدم نہیں آیا بھائی، قدیم کس کو کہتے ہیں، جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، ذات باری تعالی، صرف ذات باری تعالی قدیم ہے مولانا، اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں، حادث ہیں بھائی، ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی مولانا قدیم، اب اعتباری یا اعتباری ہے جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوں، اس کی مثال انہوں نے ذکر کی جیسے احیاء اور اماتت مولانا، زندہ کرنا اور موت دینا، یہ اعتباری، ان میں تقابل جو ہے وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے، اس لیے کہ اماتت کا معنی بھی خلق ہے، موت کا پیدا کرنا بھائی، اور احیاء کا کیا معنی مولانا، زندگی، تو دونوں پیدا کرنا، خلق ہیں دونوں، خلق، سمجھ میں آیا، خلق ہیں مولانا، البتہ حیات کے ساتھ اسی خلق کا تعلق ہے تو احیاء کہلائے گا، موت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ کیا خلق کیا کہلائے گی، اماتت کہلائے گی، تو یہ اعتباری ہے، وسوا ان کان تقابل التضادی، وسوا ان کان تقابل التضادی، یا مولانا برابر ہے چاہے تقابل تضاد ہو اور تقابل الایجابی والسلبی، یا تقابل ایجاب و سلب ہو اور تقابل العدمی والملکہ اور تقابل التضایفی، آپ کو بتلایا تھا مولانا میں نے تقابل کتنی قسم پر ہیں، چار بھائی، متقابلین میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی، متقابلین وہ دو صفات متقابلین کہلاتی ہیں جو محل واحد پر جمع نہ ہو سکیں جہت واحدہ سے، محل واحد میں ایک وقت میں جمع نہ ہو سکیں جہت واحدہ سے، اور یہ چار قسم پر بتلایا تھا مولانا، یہ جو چاروں انہوں نے ذکر کیے، تقابل تضاد، تقابل الایجابی والسلب، تقابل العدمی والملکہ اور تقابل التضایف، متقابلین کی ان کو کہتے ہیں، وہ دو صفات جو مولانا ایک محل پر جمع نہ ہو سکیں من جہتین واحدہ، وہ دونوں صفات یا تو وجودی ہوں گی یا ایک وجودی ہوگی اور ایک کیا ہوگی آدمی. اگر دونوں وجودی ہیں مولانا پھر دونوں میں سے ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہوگا یا موقوف نہیں؟ اگر ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف نہیں تو یہ مولانا تضاد متضادین ہیں بھائی، اور اگر ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہے تو پھر یہ تضایف ہے مولانا، جیسے ابوت اور بنوت بھائی، ابوت اور بنوت. باپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اولاد بیٹا ہو، اور بیٹا کس کو کہیں گے؟ جس کا باپ. اور اگر ایک وجودی ہے اور ایک آدمی ہے مولانا، پھر مولانا آدمی اس آدمی کے اندر اس صفت کا سلب ہوگا یا تو مطلقاً، یا تو مطلقاً سلب ہوگا یا سلب ہوگا ایسی چیز سے جہاں اس کا وجود ممکن تھا، جہاں اس کا وجود کیا تھا ممکن تھا. جیسے مولانا اگر ممکن تھا تو پھر یہ مولانا تقابل عدم والملکہ ہے، اور اگر مطلقاً ہے پھر تقابل ایجاب سلب. تو آدمی کے اندر سلب شے ہوگا مولانا، کیا ہوگا؟ سلب شے ہوگا، یا تو وہ سلب شے ایسی چیز سے ہوگا جہاں پر اس کا وجود کیا تھا ممکن تھا، یا مطلقاً مولانا اگر ممکن وجود تھا تو پھر یہ کیا تقابل عدم وال ملکہ، جیسے بینا اور نابینا. نابینا کے اندر کیا ہے مولانا؟ جس کی بینائی نہ ہو. تو دیکھو عدم ہے، اور عدم مطلقاً ہے یا اس چیز سے ہے جس کے اندر دیکھنے کی طاقت تھی؟ نابینا اسی کو کہیں گے جس کے اندر دیکھنے کی طاقت تھی، جس کے اندر اس صفت کا ہونا ممکن تھا. تو پتھر کو، دروازے کو نابینا نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی. اور اگر مطلق تو یہ تقابل عدم الملکہ ہے، اور اگر مطلق نفی ہے مولانا بغیر یہ دیکھے کہ اس میں ممکن ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تقابل ایجاب و سلب ہے. جیسے کتاب اور لا کتاب مولانا، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ نقیزین کہتے ہیں. ان میں سے دنیا میں سے کوئی بھی شے ہو دنیا میں، وہ دو نقیزین ہو ان میں سے ایک اس میں ضرور پائی جائے گی، ان سے خالی نہیں ہوگی. دو کوئی بھی دنیا کی چیز ہو، وہ یا کتاب ہوگی یا لا کتاب، وہ انسان ہوگی یا لا انسان، وہ قلم ہوگی یا لا قلم. تو یہ تقابل ایجاب، تفصیل گزر چکی ہے مختصراً آپ کو بتلایا. تو اور چاہے ان میں سے کوئی تقابل ہو، او ما یشبہ شیئا من ذالک، یا ان کے مشابہ کوئی چیز ہو مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ شبہ تضاد وغیرہ بھی ذکر ہوا تھا، کوئی بھی ہو ان میں. ویکون ذالک الجمع بلفظین، اور اچھا یہاں سے آپ قسمیں بتلانے لگے ہیں بھائی، تب کہ مطابقت کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے سبق کی طرف، کہ دو ایسی صفات کا ذکر کرنا، دو ایسے معانی کا کلام میں ذکر کرنا جو فی الجملہ ایک دوسرے کے کیا ہوں؟ مقابل ہوں، ایک دوسرے کے متقابل ہوں. پھر یہ جو معنی آپ نے ذکر کیے ان کو یا تو ایک جیسے ایک ہی جنس کے لفظوں سے ذکر کریں گے یا الگ الگ جنس کے لفظوں سے ذکر کریں گے. ایک ہی جنس کے ہونے کا یہ معنی آپ نے دو معنی ذکر کیے، پہلے کو بھی اسم کی صورت میں ذکر کیا، دوسرے کو بھی اسم، پہلے کو بھی فعل کی صورت میں ذکر کیا، دوسرے کو بھی فعل، پہلے کو اگر حرف کی صورت میں ذکر کیا تو دوسرے کو بھی. تو دیکھو یہ ایک جنس کے ہیں، یا مولانا دو معنی ذکر کیے لیکن پہلے کو فعل کے ساتھ ذکر کیا اور دوسرے کو اسم، یا پہلے کو اسم دوسرے کو حرف، اور یا پہلے کو حرف دوسرے کو فعل. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ چھ صورتیں، یا دونوں اسم کے ساتھ ذکر ہوں گی، یا دونوں فعل کے ساتھ، یا دونوں حرف کے ساتھ، یا ایک اسم کے ساتھ دوسرے فعل، یا ایک اسم کے ساتھ دوسرے حرف، ایک فعل کے ساتھ اور ایک حرف، چھ قسمیں ہوں گی. وَيَكُونُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بِلَفْظَيْنِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلِمَةِ, اور وہ جو جمع ہے دو لفظوں کے وہ ایک ہی نوع کلمے کے انواع میں سے ایک ہی نوع کے ساتھ ہوگا, جیسے دو اسمیں ہی نہیں, اور وہ جمع کیا ہوگی دو اسموں کے ساتھ ہوگی, جیسے نحو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ تو ان کو گمان کیا کرے گا کہ وہ بیدار ہیں, اور وہ حال یہ ہے کہ وہ کیا ہیں سوئے ہوئے ہیں. تو دیکھو ایقاظ ذکر ہوا اور رقود, ایقاظ جمع ہے یقظ یا یقظ کی مولانا, اور رقود جمع ہے راقد کی, اور یہ دونوں کیا ہیں متقابلین ہیں مولانا, اور دونوں اسم ہیں مولانا. ایقاظ جمع ہے مولانا یہ بھی اسم, رقود جمع یہ بھی کیا ہے او فعلین, یا دونوں وہ معنی کے اس کے ساتھ ذکر ہوں گے مولانا فعل کے ساتھ. نحو یحیی و یمیت, یحیی دیکھو زندہ کرنا, و یمیت موت, تو دیکھو یحیی فعل ہے یمیت بھی فعل. او حرفین, یا وہ دو معنی متقابلین کس کے ساتھ ذکر ہوں گے حرف کے ساتھ, جیسے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, لہا ہر نفس کے لیے ہے ما وہ چیز کا ثبت جو اس نے کمایا, وعلیہا اور اسی پر اس کا ضرر ہے ما اکتسبت جو اس نے فعل کیا. فإن فی اللام معنى الانتفاع, بھائی باقی دو کی تفصیل علامہ تفتزانی نے نہیں کی, اعقاد رقود میں دو اسم تھے دو فعل تھے, لیکن چونکہ حرف کے مسئلے میں کچھ خفا تھا تو اب بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہاں دو متقابل معنی پر حرف کیسے دلالت کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی دیکھو یہاں لام آیا اور علا آیا, لام آتا ہے کس کے لیے نفع کے لیے, اور علا کس لیے آتا ہے ضرر کے لیے آتا ہے. فَإِنَّ نَفِي اللَّامِ مَعْنَى الْإِنْتِفَاعِ, اس لیے کہ لام میں انتفاع کا معنی ہے, وفی اعلیٰ معنی تضرری, اور اعلیٰ کے اندر کس کا کیا معنی ہے ضرر کا نقصان کا ہے. اِلَا يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِهَا وَلَا يَتَضَرَّرُ بِمَعْصِيَتِهَا غَيْرُهَا, نفع نہیں اٹھاتا اس کی اطاعت کے ساتھ, بھائی نفع نہیں اٹھاتا, ینتفع کا فاعل آگے آ رہا ہے غیرها یہ فائل ہے, ایک نفس کی اطاعت کے ساتھ کوئی غیر اس کا نفع نہیں اٹھاتا, بلکہ وہ نفس خود ہی کیا کرتا ہے اس کا. وَلَا يَتَضَرَّرُ بِن مَعْصِيَتِهَا غَيْرُهَا, يَتَضَرَّرُ کا فائل بھی کون ہے مولانا غیرها, اور ضرر نہیں اٹھاتا اس کسی نفس کی معصیت کا کوئی غیر بھائی, بلکہ وہی نفس کیا ہے اس کا نقصان, اپنے عمل کا نفع بھی نفس خود ہی اٹھاتا ہے اور اپنے عمل کا نقصان بھی نفس, کوئی اور اس کا نہ نفع اٹھاتا ہے اور نہ. تو دیکھو ینتفعو کا فاعل بھی غیرها بن رہا ہے, یتضرروا کا بھی مولانا, تو یہ دو فعل ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں غیرها کے بارے میں. ینتفعو چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے, اور یتضرروا کیا چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے, یہ ہے تنازع فعلین کی قبیل سے مولانا. تو ایک کو جب آپ عمل دے دیں گے تو دوسرے میں کیا ماننی پڑے گی ضمیر فاعل کی, بھائی سمجھ میں آیا بھائی. او من نوعین, یا دو الگ انواع سے ہوں گے. او من کانا میتن فاحییناہ, کیا وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا. تو دیکھو میتن یہ اسم ذکر ہوا اور احیینا میں حیات آ گئی مولانا, اور یہ کس کے ساتھ ذکر ہوا فعل کے ساتھ. فانه قد اعتبر في الاحياء معنى الحیات, اس لیے کہ اعتبار کیا گیا ہے احیاء کے اندر کس معنی کا حیات کا, دکھ کے مقابل ہے. والموت والحیات مما يتقابلان, اور موت اور حیات ان چیزوں میں سے ہیں جو متقابلان ہیں. وقد دل على الاول بالاسم وعلى الثاني بالفعل, اور دلالت کی گئی ہے اول پر کس کے ساتھ میتن اسم ہے, وعلى الثاني حیات پر کس کے ساتھ فعل کے ساتھ احیناہ, سمجھ میں آیا بھائی. تو یہ صنعت اتباع کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ دو متقابل اور متضاد معانی کو کیا کرنا، ایک کلام کے اندر جمع کرنا. اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں مل جاتی ہیں، جیسے انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا. بشیر کا کیا معنی؟ خوشخبری دینے والا. نذیر کا کیا معنی؟ ڈرانے والا. تو دیکھا یہ دو مخالف متقابلین ہیں. اسی طرح ہے مولانا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. تُؤْتِي دینا، تَنزِعُ لینا، تو یہ دو متقابلین ذکر ہیں. اسی طرح وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. عزت دینا اور ذلت دینا دو متقابلین ذکر ہیں. اور جیسے یہ ایک شاعر کہتا ہے مولانا اما والذی ابکا و اضحک والذی، اما والذی ابکا و اضحک والذی امات و احیا والذی امره الامر. لقد ترکتنی احسد الوحش ان ارى خلیلین منها لا یروعهما الزعر. قسم ہے اما والذی اب کا و اضحا کا، قسم ہے اس ذات کی جو رلاتی ہے، و اضحا کا اور جو ہنساتی، یعنی والذی امات و احیا، اور قسم ہے اس ذات کی جو موت دیتی ہے اور جو زندگی دیتی ہے. والذی امره الامر، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کا حکم ہی در حقیقت کیا ہے؟ حکم ہے. لقد ترکتنی، تحقیق میری معشوقہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، احسد الوحش، مجھے اس حال میں کر دیا ہے کہ احسد الوحش ان ارا خلیلین منہا لا یروعہما الزعر. مجھے اس طرح کر دیا، اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ میں انسان، دو انسان محبت کرنے والوں کو جب اکٹھا دیکھتا ہوں ان سے تو حسد کرتا ہی ہوں، اب تو میں دو جانوروں کو بھی اکٹھا پھرتے ہوئے دیکھ لوں تو ان سے بھی کیا کرنے لگتا ہوں؟ حسد کرنے لگتا ہوں کہ دیکھو انہیں کسی کا خوف ہی نہیں، بلا خوف و خطر کیا ہیں؟ گھوم پھر رہے ہیں. تو دیکھو یہاں پر اب کا، اضحا کا آیا، امات احیا آیا. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. یا جیسے مولانا یہ گیا بھائی اپنی معشوقہ کے پاس اور اس کو کیا کہتا ہے اس کے بارے، قالت وقد راعها مشیبی، قالت وقد راعها مشیبی کنت ابن عم فصرت عما واستهزأت بی فقلت ایضا قد کنت بنتا فصرت اما. قالت وقد راعها مشیبی، قالت تو کہتے میں نے اس سے اظہار محبت کیا، تو قالت اس نے کہا، وقد راعها مشیبی، اور تحقیق اس کو میرے بڑھاپے نے ڈرا دیا تھا. بوڑھا ہونے کے بعد اظہار عشق کر رہا ہے، اور تحقیق اس کو میرے بڑھاپے نے ڈرا دیا تھا. اس نے وہ مجھے کہنے لگی، کنت ابن عم فصرت عما، کہ تو تو پہلے بھتیجا ہوتا تھا، اب تو تو چچا بن گیا ہے. وَاسْتَهْزَأَتْ بِي فَقُلْتُ أَيْضًا، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا. تو شاعر کہتا ہے میں نے بھی اسے کہا، قَدْ كُنْتِ بِنْتًا، کہ تو بھی لڑکی ہوا کرتی، فَصِرْتِ أُمَّا، تو بھی کیا بن گئی ہے؟ ماں بن گئی ہے بھائی. قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا، قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا مَشِيبِي، اس نے کہا اور تحقیق اس کو ڈرایا تھا میرے بڑھاپے نے، کنت ابن عم فصرت عما، کہ تو تو بھتیجا تھا، اب کیا بن گیا ہے؟ چچا بن گیا ہے. واستهزأت بی، اور اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، فقلت ایضا، تو میں نے بھی کہا، قد كنت بنتا فصرت اما. یہ جیسے اردو میں ہے مولانا دو متقابل معانی، مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. تو دیکھو مشکل اور آسان ذکر ہے. یا جیسے مولانا اپنا اپنا ظرف ہے یہ، شبنم روئی پھول ہنسا، اپنا اپنا ظرف ہے یہ، شبنم روئی پھول ہنسا، دل ٹوٹا تو محفل چپ، جام گرا تو شور اٹھا. تو رونے اور ہنسنے کا تذکرہ ہے یہاں پر. یا جیسے اردو کے اس شعر میں مولانا, میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے, میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے, تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے. تو سوال اور جواب آئے مولانا. یا جیسے اردو کے اس شعر میں ہے مولانا, محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے, محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے, اگر ایک دم, ایک دم یعنی ایک گھڑی تھوڑی دیر, محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے, اگر ایک دم ہنساتی ہے تو پھر پہروں رلاتی ہے. یا جیسے مانتے یہاں بھی ہنسانے اور رلانے کا تذکرہ. یا جیسے اردو کے اس شعر میں ہے مولانا, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں, جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. تو جلنے اور بجھنے کا تذکرہ آیا بھائی. تو دو متقابل معنی دن اور رات, سردی گرمی وغیرہ اس طرح کے معنی ذکر ہوں تو یہ سنت طباب ہے بھائی. اس کے بعد آگے وہ ہوا اتباق, پھر تقسیم کر رہے ہیں اتباق کی, بتلا رہے ہیں مولانا کہ یہ اتباق دو قسم پر ہے, ایک اتباق الایجاب ہے اور ایک اتباق السلب ہے. اتباق الایجاب یہ کہ دونوں صفتیں موجب ہوں مولانا, دونوں مثبت ہوں مولانا. صفات کیا ہوں؟ مثبت ہوں. اور دوسرا ہے اتباق السلب مولانا. اتباق سلب وہ ہے کہ دو فعل ذکر ہوں, ایک مثبت ہو اور ایک منفی ہو. وہی فعل مولانا مثبت بھی ذکر ہے اور منفی بھی ذکر ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباق سلب کہتے ہیں. اتباق الایجاب تو یہ تھا کہ دونوں صفات موجب ہوں مولانا, مثبت ہوں, جو ابھی گزری مولانا, جیسے تحسبهم ایقاظا وهم رقود, ایقاظ اور رقود دونوں مثبت ہیں مولانا. یحیی و یمیت مثبت ہیں مولانا. لہامہ کا ثبت وہ مثبت ہیں مولانا. میتن فاحییناہ دونوں کیا ہیں؟ مثبت. اور اتباق السلب کیا ہے؟ ایک ہی فعل ذکر ہو مثبت بھی اور پھر منفی بھی, جیسے ہنسنا نہ ہنسنا یہ ذکر ہو مولانا, رونا نہ رونا, جانا نہ جانا, اور جیسے مثال میں آئے گا یعلمون اور لا یعلمون ذکر ہے, ذکر ہوگا. یا مولانا امر اور نہیں آ جائے مولانا, یہ بھی کیا ہے؟ اتباق سلب ہے. وہ ہوا اتباق ضربان. اتباق دو قسم پر ہے, اتباق الایجابی کا ماں مارا, ایک اتباق الایجاب ہے جیسے کہ گزر گیا, یہ اوپر جو مثالیں گزری ساری اتباق الایجاب کی تھیں. وہ اتباق السلب دوسری اتباق السلب ہے, وہ ہوا ان یجمع بین فعلین مصدرین واحدین. فعلین تثنیہ تھا, ایک ہی مصدر کے دو فعل ذکر ہوں مولانا, احدہما مثبت والآخر منفی, ایک مثبت اور دوسرا کیا ہو؟ من. ایک ہی فعل ایک ہی مصدر کے, او احدہما امر والآخر نہی, ایک ان میں سے امر ہو اور دوسرا کیا ہو؟ نہیں ہو. فل اول پہلے کی مثال کے ایک فعل مثبت ہے دوسرا منفی ہے, جیسے قرآن کی آیت ولکن نہ اکثر الناس لا یعلمون, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تو یعلمون اور لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, وہ جانتے ہیں ظاہر ہی کو یعنی دنیاوی زندگی کو, یعنی ظاہر یعنی دنیاوی زندگی کو ہی جانتے ہیں, اخروی زندگی کو نہیں جانتے. یا یہ معنی ظاہر دنیاوی زندگی میں سے ظاہر ہی کو جانتے ہیں, باطن کو ظاہر بھی کو دنیاوی زندگی میں سے جانتے ہیں, لذت دیکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو کیا ہے, لذتیں وغیرہ ہیں اس میں, باطن کو نہیں جانتے کہ یہ دنیا تو دراصل آخرت کی کھیتی ہے. وہ ثانی ثانی کی مثال مارانا کہ ایک امر اور دوسرا نہیں ہو، جیسے قرآن میں ہے فلا تخشوا الناس واخشوني، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبیجا، طباق کی ایک قسم وہ ہے جس کا نام بعض علماء نے تدبیج رکھا، طباق کی ایک قسم وہ ہے جس کا بعض علماء نے کیا نام رکھا، تدبیج رکھا. تدبیج کا معنی ہے مزین کرنا، عربی میں کہتے ہیں مولانا دب بجل مطر الارض، بارش نے زمین کو مزین کر دیا، زینہا. وفسرہ، اور اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے، بِأَنْ يُذْكَرَ فِي مَعْنًى مِنَ الْمَدْحِ وَغَيْرِهِ، کہ ذکر کیا جائے مدہ وغیرہ میں سے کسی معنی میں، الوان ان کس کو ذکر کیا جائے، رنگوں کو ذکر کیا جائے، لقصد الکنایتی ابتوریتی، لیکن رنگوں کو معنی حقیقی کے لیے ذکر نہیں کرنا، بلکہ کس لیے ذکر کیا جائے، بطور کنایا کے ذکر کیا جائے یا بطور توریہ کے. کنایا تو آپ جانتے ہیں مولانا ملزوم بول کر کس کا ارادہ ہو، لازم کا، اور توریہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو، ایک قریب ہو ایک بعید ہو، اور مخاطب قریب کا معنی سمجھے اور آپ کا ارادہ کس کا ہو، معنی بعید کا ہو. مولانا سمجھ میں آیا بھائی، توریہ اس کو توریہ کہتے ہیں. جیسے مولانا حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو انگریز کے خلاف پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کمان کر رہے تھے بھائی، انگریز ان کی تلاش میں تھا، ایک مرتبہ ایک مسجد میں موجود تھے، انگریز کو خبر مل گئی بھائی کہ یہ وہاں پر ہے، فوج آئی ان کی اور مسجد میں گھس آئے بھائی. مولانا کا سادہ لباس تھا، سادی قمیض پہنی ہوئی، دھوتی باندھی ہوئی ہے، سادہ سے دیہاتی کی طرح. تو انگریز اندر داخل ہوئے، مولانا اپنی جگہ سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہوئے، نفل پڑھ رہے تھے، اپنی جگہ سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہوئے، وہ انگریز سپاہی اندر آئے اور پوچھا کہ یہاں مولوی قاسم کو تو نہیں دیکھا آپ نے؟ تو اس نے فرمایا بھائی توریہ کہ بھائی ابھی یہاں پر نفل پڑھ رہے تھے، جہاں سے ہٹے تھے اس جگہ کی طرف کیا اشارہ کر کے فرمایا، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر نفل پڑھ رہے تھے بھائی. تو وہ سمجھے شاید کوئی اور شخص تھا یہاں نفل پڑھ کر نکل گیا، لیکن ان کا اپنا ارادہ تھا بھائی، کیونکہ انگریز سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا سادہ سا آدمی ہے اور کیا کر رہا ہے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا کر رہا ہے، کمان کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں رنگوں کو ذکر کیا جائے کنایا کے طور پر یا توریہ کے طور پر، اور رنگوں کو ذکر کیا جائے، رنگوں سے کیا مراد ہے بھائی، الوان تو جمع ہے، کہتے ہیں بھائی الوان جمع ہے لیکن مراد اس سے ما فوق الواحد ہے، دو بھی مراد ہیں بھائی، اس سے دو ذکر ہوں یا دو سے زیادہ ذکر ہوں بھائی. وَأَرَادَ بِالْأَلْوَانِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ بِقَرِينَةِ الْأَمْثِلَةِ، مثالوں کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ رنگوں سے کیا ارادہ، الوان سے کیا ارادہ ہے، جمع کا ارادہ نہیں بلکہ ما فوق الواحد کا ارادہ ہے. فتدبیج، تو دو قسم پر ہوئی تدبیج مولانا، ایک تدبیج الکنایا اور ایک تدبیج التوریا، دونوں کی مثال ذکر کریں. نحو قولی، جیسے یہ شعر ہے، تردا من تردا ثیاب الموت حمرا فما اتا لہا اللیل الا وہی من سندس خضرو. تردا، شاعر ابو تمام شاعر جو ہے مولانا ابو نشل کی کا مرثیہ کے مرثیہ میں یہ شعر کہہ رہے ہیں مولانا کے رسا میں، سمجھ میں آیا بھائی، ابو نشل شہید ہو گئے تھے تو ابو تمام شاعر کہہ رہے ہیں تردا ثیاب الموتی، چادر اوڑھ لی مولانا، تردا من تردیت الصوب اخذته رداء، یہ تردیت الصوب سے ہے یعنی کو چادر بنا لینا، چادر اوڑھنا، اوڑھ لیا اس نے ثیاب الموت، موت کے کپڑے اوڑھ لیے، اس حال میں حمران کے، وہ کیسے تھے، سرخ تھے. فما ات، دیکھو سرخ کپڑے ذکر کیے، اور یہ کنایا ہے کس چیز سے مولانا جی، یہ کنایا ہے قتل سے مولانا ان کے، یعنی وہ شہید ہوئے خون سے سرخ کپڑے. یعنی موت گلے لگایا. فما اتا لہا اللیل پس نہیں آئی لتل کا سیاب ان کپڑوں پر رات نہیں آئی الا وہی من سندسین مگر وہ کس سے تھے باریک ریشم سے تھے خضرو اور وہ کیسا تھا ہاں وہ کپڑے سبز تھے بھائی اور یہ کنایا ہے مولانا جنت کے لباس سے یعنی ابو نہشل نے سرخ کپڑے پہن لیے یعنی موت کے کپڑے پہن لیے شہید ہوئے بھائی تو یہ کنایا ہے موت سے شہادت سے قتل سے اور سرخ سبز لباس یہ کنایا ہے کس سے جنت کے کپڑوں سے بھائی یعنی انہوں نے تو موت کے کپڑے پہن لیے شہید ہو گئے سرخ کپڑے پہن لیے لیکن شام آنے سے پہلے پہلے جب قبر میں پہنچے تو ان کے کپڑے کس سے بدل دیے گئے اللہ نے سبز کپڑوں سے بدل دیے یعنی جنت میں داخل ہو یعنی ارتد الثياب الملطخة بالدم یعنی اوڑھ لیے وہ کپڑے جو خون آلود تھے فلم ينخذ يوم قتله یا یوم قتله تو نہیں گزرا ان کے قتل کا دن ولم يدخل في ليلته اور وہ نہیں داخل ہوئے اس قتل کی رات میں الا وقد صارت الثياب من سندس خضر مگر وہ کپڑے کس سے ہو گئے سبز ریشم سے ہو گئے من ثياب الجنت جنت کپڑوں میں سے فقط جمع بین الحمرت والخضرت پس تحقیق جمع کیا شاعر نے حمرت اور خضرت سرخ اور سبز رنگ کو سرخی اور سبزے کو وقصد بالاول الکناية عن القتل اور اول سے کس چیز کا ارادہ کیا قتل سے کنایا کیا وبالثانی الکناية عن دخول الجنت اور ثانی جو ہے وہ کنایا کیا کس سے دخول ہے جنت سے یہ تو تھی تدبیج الکنایا کی مثال دو رنگ ذکر ہوئے اور ان سے کنایا کیا تدبیج التوریہ کی مثال بھی چونکہ چاہیے تھی اس لیے وہ علامہ طبطزانی ذکر کریں گے مصنف نے ذکر نہیں کی وہ تدبیج التوریہ کی مثال کا قول الحریری جیسے علامہ حریری کا قول ہے مقامات حریریہ میں فمزق بر العیش الاخضر وزور المحبوب الاسفر اسود یومی الابیض وبیض فودی الاسود حتی رسالی الحدو الازرق فیا حبذ الموت الاحمر فمز جب سے اغبرہ کا معنی گرد آلود ہونا بس جب سے گرد آلود ہوئی ہے العیش الاخضر سبز سرسبز زندگی تو گردالود ہونے سے تکالیف آنا مراد ہیں اور سرسبز زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے خوشی والی زندگی ہے جب سے میری سرسبز زندگی جو ہے غم والی ہوئی ہے وزور محبوب الاسفار اور جب سے مجھ سے دور ہوا ہے ازور کا معنی دور اور جب سے دور ہوا ہے المحبوب الاسفار کون زرد محبوب جب سے میری سرسبز زندگی گرد تکلیف والی ہو گئی ہے وزور المحبوب الاسفر اور جب سے مجھ سے میرا زرد محبوب دور ہوا ہے اسود یومی الابیض سیاہ ہو گیا ہے میرا سفید دن وبیض فودی الاسود اور سفید ہو گئے ہیں میری سیاہ کنپٹیاں حتی رسالی العدو الازرق یہاں تک کہ ترس کھاتے ہیں مجھ پر میرے سخت دشمن فیا حبذ الموت الاحمر بس کتنی اچھی ہے سرخ موت کتنی اچھی ہے تو ازور کا معنی دور ہونا اور المحبوب الاسفر یہ مقام استشهاد ہے مولانا محبوب اسفر سے کا ایک معنی قریب ہے ایک معنی بعید معنی قریب کا کیا معنی قریب کیا ہے انسان مولانا زرد رنگ کا انسان جو محبوب ہے اور معنی بعید اس کا معنی سونا ہے اشرفیہ مراد ہے مولانا اور یہاں شاید علامہ حریری کا ارادہ کیا ہے اس سے سونا جو معنی بعید ہے تو یہ توریہ ہے کہ سننے والا معنی قریب سمجھتا ہے اور مراد معنی بعید ہے بھئی اور جب سے میرا زرد محبوب یعنی اشرفیاں مجھ سے دور ہوئی ہیں اسود یومی الابیض میرا سفید دن سیاہ ہو گیا ہے سفید یعنی روشن دن کیا ہوا ہے سیاہ خوشیوں والی دن کس میں بدل گیا ہے غم والے دن میں، وَبْيَزَّ فَوْدِيَ الْأَسْوَدِ، اور سفید ہو گئی ہیں، فوض کہتے ہیں مولانا کنکٹی پر جو بال ہوتے ہیں، میرے سیاہ بال کیا ہیں؟ سفید ہو گئے، یعنی میں بڑھاپا آ گیا، کمزور اور کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ رسالی العدو الازرق، رسالی اس کا صلہ جب لام آ جائے مولانا تو اس کے معنی ترس کھانے کے ہوتے ہیں، رحمانا تو رحم آتا ہے مجھ پر، ترس کھاتے ہیں مجھ پر، العدو الازرق سخت دشمن، ازرق نیلے رنگ کو کہتے ہیں مولانا، لیکن عدو ازرق کس کو کہتے ہیں؟ سخت دشمن کو، عدو ازرق کس کو کہتے ہیں؟ سخت دشمن کو، سخت دشمن کو ازرق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عرب کا محاورہ ہے، اور عرب کی اکثر روم والوں سے لڑائی رہتی تھی، اور روم والے جو تھے ان کی آنکھیں عموماً نیلی ہوتی ہیں، انگریز مراد ہیں مولانا، کیا مراد ہیں؟ انگریز مراد ہیں، ان کی آنکھوں میں نیلا ہٹ ہوتی ہے عموماً. فیا حبذا الموت الاحمر، یہ یا جو ہے مولانا یہ یہاں صرف تنبیہ کے لیے ہے، حرف ندا نہیں ہے. حبذا افعال مدہ و ضم میں آپ نے پڑھا ہے بھائی، کتنی ہی اچھی ہے، کیا چیز؟ الموت الاحمر، سرخ موت، سرخ موت سے مراد سخت موت ہے مولانا، یا قتل ہے، کیا مراد ہے؟ تو کتنی اچھی ہے سرخ موت، جب سے مجھ میری زندگی تکلیفوں والی ہوئی ہے، میرا محبوب میرا اور مال مجھ سے دور چلا گیا ہے، تو میرے دن جو ہیں وہ تکلیفوں والے ہو گئے ہیں، میں ضعیف ہو گیا ہوں، میرے سخت دشمن بھی مجھ پر ترس کھاتے ہیں، پس سخت موت کتنی اچھی ہے، آ کیوں نہیں جاتی، مجھے اس سے نجات کیوں نہیں دلاتی. فالمعنی القریب للمحبوب الاسفر هو الانسان الذي له صفرۃ، بس معنی قریب محبوب اسفر کا وہ انسان ہے جس کی جو جس میں زردی ہو. والبعید الذهب، اور معنی بعید کیا ہے؟ ذهب سونا ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ جو عربی میں ہر چیز کی وجہ تسمیہ، ہر چیز کے جو نام رکھا گیا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ذهب کو ذهب اس لیے کہتے ہیں سونا، اس لیے کہ جب تک یہ آپ کے ہاتھ سے چلا نہیں جاتا آپ کو نفع نہیں دیتا. آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہو کوئی نفع دے گا نہیں، جب آپ اس کو خرچ کریں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کو نفع. اسی لیے اس کو ذهب کہتے ہیں، ذهب یذهب سے ہے چلے جانے سے بھائی. اسی طرح مال کو مال اس لیے کہتے ہیں مولانا کہ مال یمیلو، کہ انسان اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مائل ہوتا ہے. تو یہاں معنی بعید ذهب مراد ہے. وہ المراد ہا ہونا، فیکون توریتن، تو یہ کیا ہے مولانا؟ توریہ ہے. وجمع الالوان للتوریہ، یہ ایک شبے کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی بہت سارے رنگ جو ذکر کیے اور آپ مثال ذکر کر رہے ہیں تدبیج توریہ کی، تو سارے رنگوں میں کیا ہونا چاہیے؟ توریہ ہونا چاہیے. علامہ طبطلانی بتلا رہے ہیں نہیں، سارے رنگوں میں توریہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف ایک ہی رنگ میں توریہ ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے، باقی ساروں کے اندر مولانا کنایہ ہے، صرف اس ایک کے اندر توریہ ہے. وجمع الالوان، اور جمع کیا شاعر نے رنگ، علامہ حریری نے رنگوں کو، لقصد وجمع الالوان، اور رنگوں کا جمع کرنا، لقصد توریتی، توریہ کے ارادے سے، لا یقتضی، یہ تقاضا نہیں کرتا، یکون فی کل لون توریتن، کہ ہر رنگ میں کیا ہو؟ توریہ ہو. کما توہمہ البعض، جیسے کہ بعض علماء نے وہم کیا. وَيَلْحَقُ بِهِ اَيْ بِاتِّبَاقِ شَيْئَانِ، یا يُلْحَقُ بِهِ اَيْ بِاتِّبَاقِ شَيْئَانِ، ملائی جاتی ہیں اتباق کے ساتھ دو اور چیزیں بھی. بھئی ابھی تو سنت اتباق کر رہی تھی، سنت اتباق کس کو کہتے ہیں؟ دو معانی کو جمع کرنا جو آپس میں کیا ہوں؟ متقابلین ہوں. اب کہہ رہے ہیں اس اتباق کے ساتھ دو اور چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ دو معانی ذکر کرتے ہیں آپ مولانا، ادھر دیکھو بھائی، دو معانی آپ ذکر کرتے ہیں، ان دونوں معانی کے اندر تو تقابل نہیں، لیکن یہ جو ایک ہے اس کے ساتھ جو لازم یا ملزوم یا اس کا جو سبب یا مسبب ہے وہ اس دوسرے کے کیا ہے؟ مقابل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ احدہما الجمع بین معنیین، ایک یہ ہے کہ جمع کیا جائے دو ایسے معنی کو، یتعلق احدہما، کہ ان میں سے ایک کا تعلق ہو، بما یقابل الآخر، اس کے ساتھ جو مقابل ہے دوسرے کے نوع تعلق، ایک نوع کا تعلق مثل سببیت واللزومی، جیسے کہ سببیت ہے اور لزوم کا تعلق ہے، نحو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جیسے قرآن میں کفار پر سخت ہیں صحابہ، اور رحماء بینہم اور آپس میں کیا ہیں، رحم کرنے والے ہیں، دوسرے پر ترس کھانے والے ہیں۔ تو دیکھو اب یہاں والا نا شدت اور رحمت کا ذکر آیا، تو شدت کے مقابلے میں نرمی آتی ہے، رحمت نہیں، لیکن یہ رحمت جو ہے یہ مسبب ہے اور اس کا سبب نرمی ہے، نرمی ہوگی تو پھر کیا آئے گی، رحمت ہوگی، رحم ہوگا مولانا۔ تو دیکھو دو معانی ذکر کیے گئے، ان دونوں معانی، یہ دونوں معانی تو متقابل ہیں نہیں، لیکن ان میں سے ایک کا تعلق اس کے مقابل کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ وَإِن لَمْ تَكُن مُقَابِلَةً لِلشِّدَّةِ، رحمت جو ہے اگرچہ وہ شدت کے مقابلے میں تو نہیں، لَكِنَّهَا مُسَبَّبَةٌ عَنِ اللِّينِ، لیکن وہ مسبب ہے کس سے، نرمی سے، یعنی لین سبب ہے اور یہ مسبب ہے، الَّذِي هُوَ ضِدُّ الشِّدَّةِ، جو کہ شدت کی ضد ہے۔ یہ تو ایک تھا مولانا کہ دو معنی کو جمع کریں جن میں سے ایک کا تعلق ہو دوسرے کے مقابل کے ساتھ، وَالثَّانِ الْجَمْعُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ غَيْرِ مُتَقَابِلَيْنِ عُبِّرَ عَنْهُمَا بِلَفْظَيْنِ يَتَقَابَلُ مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيَّانِ، وہ یہ کہ دو معنی جمع کریں، دو معنی آپ جمع کرتے ہیں کلام میں، یہ دونوں معنی تو آپس میں متقابل نہیں، لیکن ان میں سے ایک، ان معانی کو آپ تعبیر ایسے لفظوں سے کرتے ہیں کہ وہ لفظ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، متقابل ہیں۔ جمع کیا جائے دو معنی ہیں جو غیر متقابل ہیں، لیکن تعبیر کیا جائے ان کو ایسے لفظوں کے ساتھ جو ان کے متقابل ہو، ان دونوں کے معنی حقیقی، جیسے اس شعر کے اندر، یہ شعر ہے دع بل، شاعر کے شعر ہے مولانا، دع بل مولانا، یہ شیعہ شاعر گزرا ہے، لا تعجبی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا جی، لا تعجبی یا سلم من رجل یرید نفسہ، اچھا، لا تعجبی یا سلم من رجل ضحک المشیب برأسہ فبکا، شاعر اپنی بیوی سے کہتا ہے لا تعجبی یا سلم، سلم مرخم ہے مولانا سلمہ سے، اے سلمہ تو تعجب نہ کر من رجل، ایسے شخص سے، اپنا ارادہ ہے یعنی مجھ سے تو تعجب نہ کر، ایسا شخص ضحک المشیب برأسہ، کہ بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے اس کے سر میں، فبکا، پس وہ روتا ہے، رویا اس پر، سمجھ میں آیا بھائی، بڑھاپا تو زہق یہاں ہنسی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے، ظہور، تو زہق میں بھی جیسے مولانا انسان کے دانت ظاہر ہوتے ہیں تو اسی طرح بڑھاپا بھی کیا ہے، سر میں ظاہر ہو گیا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، تو جیسے یہ مولانا فاروق اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے بھائی، بوڑھا ہونے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تو تعجب نہ کر، کس پر، کہ بڑھاپا اگر میرا پورا سر سفید ہو گیا ہے تو مجھ سے اس پر تعجب نہ کر بھائی، میں خود بڑھاپا اپنی جوانی کو یاد کر کے روتا رہتا ہوں۔ لا تعجبی یا سلم من رجل، تو تعجب نہ کرے سلم، ایسے شخص سے، یرید نفسہ، رجل سے ارادہ ہے شاعر کے اپنے نفس کا، ضحک المشیب، ظاہر ہوا ہے بڑھاپا براسی اس کے سر میں، دیکھو خود معنی کر رہے ہیں، ضحک کا معنی ہنسی نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے، لیکن اس ظہور کو تعبیر کس سے کیا، ذہق سے، ای ظہارا ظہوراً تاماً، پورے طور پر ظاہر ہو گیا یعنی پورا سر سفید ہو گیا، فبکا ذالک الرجل، پس وہ رویا وہ شخص بھائی، فظہور، تو دیکھو مولانا دو معنی ذکر کیے، ایک بڑھاپا ظاہر ہونا اور ایک رونا، ان دونوں میں کوئی تقابل ہے، ان میں کوئی تقابل نہیں، لیکن ظہور ہے بڑھاپا کے لیے ذکر کر دے زہق، اور یہ زہق تو بکا کے کیا ہے، مقابل ہے، فظہور المشیب لا یقابل البکا، بڑھاپے کا ظاہر ہونا یہ بکا کے مقابلے میں نہیں ہے، الا انہ قد عبر عنہ بالضحک الذی معناہ الحقیقی مقابل للبکا، مگر یہ کہ اس نے تعبیر کیا ہے اس کو زہق کے ساتھ جس کا معنی حقیقی بکا کے مقابل ہے، زہق کا معنی حقیقی کیا ہے؟ بقا کے مقابل ہے. وَيُسَمَّ الثَّانِي اِحَامَ التَّزَادِ، اور اس ثانی کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ اِحَامُ التَّزَادِ. دیکھو زہق اور بقا بظاہر زہق اور بقا متضادین ہیں، لیکن یہاں پر دونوں جو معنی ان سے مراد ہے مولانا وہ آپس میں متقابلین ہیں، تو تضاد نہیں بلکہ صرف کیا ہے؟ ایہام و تضاد. وہاں پڑتا ہے تضاد کا بظاہر. لِأَنَّ الْمَعْنَيَيْنِ ذُكِرَا بِلَفْظَيْنِ، اس لیے کہ دونوں معنی کو ذکر کیا گیا ہے ایسے لفظوں کے ساتھ. یو ہی معنی بھی تضاد، جو تضاد کا وہم ڈالتے ہیں، نظرن الی الظاہری، ظاہر کی طرف نظر کرتے ہوئے. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.